أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سولہواں پارہ سورہ طٰہٰ اور اس کی آیت نمبر 99 ہے. اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بڑی تفصیل سے ارشاد فرمایا اور اس میں پھر خود کئی ایک چیزیں ارشاد فرما دی. مثلاً حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت کا ملنا, پھر ان کا فرعون کے پاس جانا, پھر اسی طرح وہاں پر جو لوگ جادو کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے ان پہ اللہ کا فضل اور اللہ تعالی کی جو مہربانی, پھر اس کے بعد تورات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضری دینا اللہ تعالی کی خدمت پاک میں, اور اس کے بعد پھر کچھ ان لوگوں کا تذکرہ جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے اس بچڑے کی عبادت کی, پھر سامدی, اور پھر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ان کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کہا. ان ساری چیزوں کے بعد اور اس بچڑے کے حشر کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کذالک, یہ جتنے بیانات ہم نے کیے ہیں, یہ جتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں, یہ ساری کی ساری ٹھیک ہمارے علم کے مطابق ہیں, اور اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ ہمارا علم تھا جس نے یہ باتیں بتائیں, وگرنا کوئی بھی ان باتوں کو بتا نہیں سکتا تھا. اور نقص علیکا, ہم آپ پر یہ بیان کرتے ہیں. یہ بیان اس لیے کیے گئے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من نمبا اما قد سبق, جو کہ اس سے پہلے چیزیں گزر چکی ہم نے وہ چیزیں بیان کی ہیں, سنائے ہیں ہم نے آپ کو. یہ مختلف حالات ان لوگوں کے جو آپ سے پہلے گزر گئے, یعنی تاریخ میں ان لوگوں کے حالات سب نہیں ہیں, ساری تفصیلات نہیں ہیں, اور تورات میں اس کے متعلق جو چیزیں ملتی ہیں اس میں کمی بیشی ہو جانے کی وجہ سے ان میں فرق پڑ گیا ہے, اور یہ چیزیں ہم نے آپ کو دی ہیں بالکل بالکل ٹھیک, بلا کاست بلا کم و کاست, صاف اور واضح. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے آپ کی نبوت اور صداقت پر اب دلائل جمع ہونا شروع ہو گئے, اور جو دلائل ہم نے پہلے دیے ہیں ان میں مزید اضافہ ہو گیا کہ مشرکین مکہ اور اسی طرح اہل کتاب کے جو علماء ہیں, جب ان چیزوں کو سنیں اور پڑھیں تو انہیں خود یقین آ جانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں گھڑ لی لکھ لی, بلکہ اللہ نے انہیں یہ چیزیں دی ہیں, اور اللہ ہی کی طرف سے ان کی رہنمائی کی گئی ہے, اور رسالت اور نبوت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے. تو انہیں چاہیے کہ وہ ایمان قبول کر لیں اور اللہ تعالی کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, ان چیزوں کے قائل ہو جائیں. اور آخر پہ یہ فرما دیا اس آیت کے کہ وقت آتیناک من لدنا ذکرا, اور ہم نے اپنے پاس سے آپ کو دیا ہے ذکر. تو ذکر سے مراد یہ ہے کہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے, یہ ہم نے اپنے پاس سے آپ کو دیا ہے, یہ پڑھنے کی چیز ہے, یاد کرنے کی چیز ہے. اس قرآن کو یاد کرتے رہیے, اس قرآن کو پڑھتے رہیے, کیونکہ یہ قرآن اللہ کی کتاب پچھلی کتابوں پر مہیمن ہے, پچھلی کتابوں پر نگران ہے, اور یہ کتاب بتاتی ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو باتیں آئی تھیں ان میں کیا کیا کمی بیشی ہو گئی, اور یہ کتاب آپ کو بتا دے گی کہ اصل حقیقت کیا ہے. ذکرہ کا لفظ جو ہے اس سے مفسرین نے قرآن کریم مراد لیا ہے. تو ہمارے پاس سے قرآن آپ کے پاس آ گیا, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ من اعرض عنہ, اور جو اس قرآن سے منہ پھیر لے, جو کوئی آدمی اس سے اعراض کرے اپنے آپ کو ہٹا لے, فَإِنَّهُ وہ آدمی یحمل یوم القیامت, قیامت کے دن وہ آدمی اٹھائے گا وزرا بوجھ. وزر کہتے ہیں بوجھ کو, اور یہ پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامت وزرا, اور جو کوئی آدمی اس قرآن سے منہ پھیر لے گا, یعنی اس قرآن کو نہ یاد کرے نہ سمجھے نہ سوچے نہ پڑھے, تو وہ آدمی قیامت میں اس بوجھ کو اٹھا لے گا. اب اس قرآن سے جو آدمی منہ پھیرتا ہے, یہ مختلف لوگ ہیں جو اپنے اپنے درجے کے ہیں. ایک آدمی قرآن کے اعتقاد سے منہ پھیر لیتا ہے, قرآن کے یقین سے اس کو اللہ کی کتاب ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے, تو اس انسان کو قیامت میں کفر اور شرک کا جو بوجھ ہے اٹھا کر اللہ کے سامنے لے جائے گا, اور پھر اسی کے مطابق اسے بوجھ اٹھانا پڑے گا. ایسی ایک آدمی اعتقادی طور پر تو قرآن کو مانتا ہے لیکن زندگی گزار دی اور قرآن کو کبھی پڑھا نہیں, تو اسے جو گناہ ہوگا وہ اس کو لے کر اللہ کے حضور میں پیش ہوگا. یہاں جو آگے لفظ آ رہے ہیں وہ اللہ تعالی نے فرمائے ہیں 101 نمبر آیت میں کہ خالدین فی, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یحمل یوم القیامت وزرا کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان نے عارض عنہ قرآن سے منہ پھیرا تو یہ کوئی کافر ہے جو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب تو انہی کو ہوگا. تو اس لیے ارشاد فرما دیا ہے اس کے متعلق, باقی جو اس کے بعد جتنے کم درجے کا ہے اسی درجے کا عذاب اسے دیکھنا پڑے گا. مثلا ساری زندگی قرآن کو پڑھا ہی نہیں تو اللہ کی طرف سے اس پہ جو پکڑ ہوگی وہ بھی ایک الگ چیز ہے. اسی طرح اس نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا نہیں کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے, تو اس انسان کو اس کے نہ سمجھنے پہ جو خدا کی ناراضگی اور اللہ کی طرف سے عتاب مول لینا پڑے گا وہ ایک الگ چیز ہے. ہاں اللہ اسے اپنی رحمت سے معاف فرما دے تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. اسی طرح کسی انسان نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا اور اس کے بعد قرآن پر عمل نہیں کیا, تو یہ عمل نہ کرنا جو ہے یہ اس کے لیے بہت بڑی گمراہی کی بات ہے کہ اس نے خدا کی کتاب کو نہیں مانا, یعنی عملی طور پر نہیں مانا. تو یہ سب چیزیں اپنے اپنے درجے کی ہیں. اس لیے ارشاد فرما دیا ہے کہ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا, یہ آدمی اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ یعنی گناہ اس پہ لدے ہوئے ہوں گے. اور اسی معنی میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اپنے قریش کے متعلق, اپنے کنبے اور قبیلے کے متعلق آپ نے فرمایا ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن تم لوگ آؤ اور تم میں سے کسی آدمی کی گردن پر اونٹ کے برابر بوجھ لدا ہوا ہو, اور کسی کی گردن پہ گائے کے برابر ہو, اور کسی کی گردن پہ بکری کے برابر ہو, اور کسی آدمی کی گردن پہ مرغی کے برابر, اور کوئی آدمی انڈے کے برابر بوجھ لے کر آئے اور پھر وہ مجھ سے کہے کہ میں اس کی مدد کر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کا ارادہ پکڑنے کا ہے تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. تو انسان کے قیامت میں اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر حاضر ہوگا. پھر فرمایا کہ خالدین فی, پڑے رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, یہ لوگ پڑے رہیں گے اس بوجھ میں. یہ جو بوجھ انہوں نے اٹھایا تھا, اس بوجھ کے اٹھانے کا جو عذاب اور اس بوجھ کے اٹھانے کی جو دقت ہے, یہ اس میں پڑے رہیں گے. اس لیے فی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو بوجھ ہوگا یہ بوجھ کم نہیں ہوگا, اس بوجھ کو وہ ہمیشہ محسوس کریں گے. یہ جو خالدین فی ہے اس میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ فی ہی میں ضمیر کدھر جا رہی ہے, تو وہ اس کو لے کر ادھر جاتے ہیں کہ وزر یعنی اللہ کے عذاب کا بوجھ یہ ہمیشہ اٹھائے رہیں گے. خدا کی طرف سے جو نافرمانی پر سزا ملے گی یہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. وساءلہم, اور ارشاد فرمایا کہ کیا ہی برا ہے یوم القیامت, قیامت کے دن حملا بوجھ اٹھانے کا, قیامت کے دن میں یہ برا ہے ان پر بوجھ اٹھانے کا. یہ جو اللہ کے ہاں پیش ہوں گے گناہ لے کر آئیں گے, کتنی ہی بری چیز ہے جو اٹھا کر لاد کے لا رہے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں ہر انسان کوئی نہ کوئی چیز لے کے ہی آتا ہے. اب ایک آدمی ہے وہ بوجھ اٹھاتا ہے, ایک بچہ ہے وہ کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے, کتنا بھلا لگتا ہے کہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ایک آدمی اپنے گھر کے لیے سبزی یہ چیزیں اٹھا کر لاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اپنے گھر کی ضروریات پوری کر رہا ہے, اور ایک آدمی ہے جو کوڑا کرکٹ لاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ نے ڈیوٹی لگا دی تھی لہذا یہ کر رہا ہے. تو اٹھانے والے لوگ مختلف چیزیں اٹھاتے ہی ہیں. قیامت میں جس چیز کو اٹھا کر یہ لائے گا وہ اللہ کا عذاب ہے, وہ اس کے عوض میں اسے خدا کی پکڑ اور گرفت ملے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انسان نے اس خدا کی کتاب پر توجہ نہیں دی. اگر وہ قرآن پڑھتا ہوتا، پڑھاتا ہوتا، یا کم سے کم اسے سمجھ کے خود ہی عمل کرتا، تو وہ اللہ کے ہاں نیکیاں لے کے آتا، اللہ کے ہاں اچھی طرح پیش ہوتا. اس لیے اس آیت کو شروع ہی اس سے پچھلی مرتبہ پیچھے سے فرمایا تھا سویں آیت کو کہ من عارض عنہ، جو اس قرآن سے منہ پھیر لیتا ہے، فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، وہ قیامت کے دن بوجھ لے کر آئے گا. خالدین فی، اس بوجھ میں وہ لوگ پڑے رہیں گے. وساء لہم یوم القیامۃ حملا، اور کتنی بری چیز ہے جس کا یہ بوجھ اٹھا کر لائے ہیں. یعنی لائے بھی تو کیا، اللہ کی نافرمانی لائے بھی تو کیا، قرآن پاک سے منہ پھیر لینا لائے بھی اللہ کے سامنے تو کیا لائے، وہ یہ کہ قرآن کو چھوڑ کے فضول کاموں میں مصروف ہو گئے. بس یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی بھی موقع دے اپنی کتاب کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، سننے کا، تو اس کی قدر انسان کو کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی میرے شامل حال ہو گئی کہ اس نے اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق دی. جب آدمی خود اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو شیطان بھی پھر اتنا ہی سخت ہو جاتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اب میرے قابو سے باہر نکلنے لگا ہے، وہ اس کو ایسی فضول چیزوں میں پھنساتا ہے کہ کسی طرح اللہ کے کلام سے وہ ہٹ جائے، اور آدمی اپنے نفس کی شرارت سے جو گناہ کرتا ہے، اللہ کے ہاں جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، علیہ اللہ، پھر خدا اسے اپنے کلام کے سمجھنے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. کیونکہ اصل تو اللہ کی دیوی توفیق ہے، اصل چیز تو اللہ کی طرف سے ہے. تو آدمی جب یہ کرنے لگتا ہے کہ اللہ نے اسے پاک اور صاف گویا کہ دودھ دے دیا، اب اس میں وہ دودھ میں کچھ غلط چیز شامل کرنے لگ جائے، مثلا اس دودھ میں اس نے کھٹی چیز کو شامل کر دیا، تو وہ دودھ تو ضرور پھٹ جائے گا. اس لیے جب آدمی اللہ کی کتاب کو سمجھنے لگے تو پھر گویا وہ پیدل چلنے کی بجائے اڑ رہا ہے. اب جب اڑنے سے گرے گا تو اس کو ضرور زیادہ چوٹ پہنچے گی، تکلیف ہوگی، ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی. اور باقی شیطان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ کہتا ہے کسی طرح اس آدمی کو قابو میں کرو، کیونکہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرما دیا ہے کہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے اور قرآن کو نہیں مانتے، جو وہ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو یوم ينفخ فی الصور، اور جس دن کیا ہو جائے گا، پھونک دیا جائے گا، فی الصور، سور میں، وہ ایسا دن آئے گا جس دن پھونک دیں گے سور میں. یہ سور جو ہے، لفظ اللہ تعالی نے استعمال فرمایا ہے، یہ سور اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز دیکھی ہے اس کے متعلق ہے. آپ نے فرمایا جب میں معراج میں گیا تو میں نے ایک جگہ ایک فرشتے کو دیکھا اور اس نے اپنے منہ میں ایک چیز رکھی ہوئی تھی، اور ایسی چیز تھی جیسے سینگ ہوتا ہے گائے کا کسی چیز کا، اور اس کو اندر سے کھوکھلا کر لیا جائے، اندر سے اس کا گودا وغیرہ سب چیزیں نکال دی جائیں تو بالکل اندر سے خالی ہو جائے گا. آپ نے فرمایا اس نے منہ میں رکھا ہوا تھا اور اس کی نظریں اپنے پاؤں پہ جمی ہوئی تھی، بالکل چوکنا ہو کر کھڑا تھا. میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ اسرافیل علیہ السلام ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سور پھونکنے کے لیے اس انتظار میں ہے کہ اللہ کی آواز، اللہ تعالی کا حکم جو ہی آئے فوری طور پر یہ اللہ کے حکم کے مطابق سور پھونک دیں. اور میں نے کہا کب سے یہ ایسے کھڑا ہے؟ انہوں نے کہا جس دن سے یہ پیدا ہوا ہے اس دن سے اب تک اسی طرح یہ کھڑا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ تعالی کا حکم پورا کرنے کے لیے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے سور جس میں وہ آواز لگائے گا، جس میں وہ فرشتہ پھونک مار دے گا، اور اس کی فریکوینسی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کائنات کے بندھن ٹوٹ جائیں گے. زمین جو اپنے مدار میں چل رہی ہے یہ مدار اس کا ٹوٹ جائے گا، چاند اور سورج جو مدار میں چل رہے ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے، اور یہ سب ایک دوسرے سے جا کر ٹکرائیں گے، اور وہ تباہی ہوگی اس کائنات اور اس دنیا میں جو اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوئی اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد لوگوں کو دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پھر کھڑا کر دیں گے، اور دوسری مرتبہ کا پہلا سور جو ہے وہ تباہی کے لیے، دوسرا پھونکا جائے گا تاکہ لوگ اٹھیں اپنی قبروں سے، اللہ کے حضور میں حاضر ہوں۔ اس لیے قرآن پاک میں کہیں پہلی مرتبہ مراد ہوتی ہے، کہیں دوسری مرتبہ مراد ہوتی ہے۔ یہاں پر پہلی مرتبہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یوم ينفخ فی الصور، اور جس دن سور پھونک دیا جائے گا تو اس کے بعد سب لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ اچھا، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو نفخ سور ہے کہ سور میں آواز دے دی جائے گی، پھونک مار دی جائے گی، پھونک دیں گے، یہ دوسری مرتبہ مراد ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کیونکہ بعد میں دیکھو کیا آ رہا ہے، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم اس دن جمع کر لیں گے مجرموں کو، اس دن میں ہم جمع کریں گے مجرموں کو، زُرْقًا، جو نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا سور ہے، کیونکہ جمع کیے جائیں گے نا لوگ، قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تو اس لیے یہاں پر مراد وہ دوسرا سور ہے۔ اور جو کہتے ہیں پہلا سور ہے، وہ کہتے ہیں دونوں باتیں ہی الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یوم ينفخ فی الصور، اور جس دن کیا ہوگا، سور پھونک دیا جائے گا، اور اس کے بعد دوسرے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ونحشر المجرمین، اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کر لیں گے، یوم اذن، اس قیامت کے دن میں، زرقا، اور یہ جو قیامت میں گناہگار اکٹھے کیے جائیں گے، یہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ عربوں میں سیاہ آنکھیں مشہور تھیں، سیاہ آنکھیں حسین اور خوبصورت گنی جاتی تھیں، اور ان علاقوں میں نیلی آنکھیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر، اس کا ایک ترجمہ تو یہی ہے کہ نیلی آنکھوں والے، یعنی عرب چونکہ سب سے پہلے قرآن کے مخاطب تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، تو اس لیے انہیں بتایا گیا کہ دیکھو نیلی آنکھیں جنہیں تم مکروہ سمجھتے ہو، یہ اس دن گناہگاروں کی ہو جائیں گی۔ اسی لیے لغت میں آتا ہے بنو احمر کی آنکھیں، بنو احمر سے مراد عیسائی، رومی، وہ آتے تھے، ان سے ملتے تھے، تو ظاہر ہے کہ اب بھی اور اس وقت بھی ان لوگوں کی آنکھیں تو بلو آئیز ہوتی ہیں نا، اس لیے اس لفظ کو فرمایا۔ اور اسی لیے عربوں کی ان سے تو دشمنی تھی، تو آہستہ آہستہ یہ لفظ جو تھا ازرق العین، فلاں آدمی جو نیلی آنکھوں والا ہے، یعنی ہمارا دشمن ہے، تو عربوں کی عیسائیوں سے، زمانہ جاہلیت سے، اس سے بھی پہلے سے، ہزاروں برس سے دشمنی آپس میں چلتی آ رہی تھی۔ تو اس لیے یہاں پر بلو آئیز کا مطلب یہ ہے کہ عرب جو تھے آنکھوں کی زرقت، نیلاہٹ، اس کی مذمت کرتے تھے، آنکھوں کا اودا ہونا، اودا سمجھتے ہیں نا، یہ لفظ اب بھی استعمال ہوتا ہے، اودا، نیلا، آنکھوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کی آنکھیں اودی ہیں۔ جی، کہتے ہی بلو کلر کو، لیکن استعمال بھی آج کل ہوتا ہے، یعنی یہاں آ کے نہیں بولتے۔ اچھا، خیر، تو عربوں کے ہاں یہ چیز تھی، مذمت کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں ہے کہ آنکھوں کو کوئی اچھا اور برا کہا ہے، بلکہ اس محاورے کے مطابق کہا ہے کہ وہ اس دن جو ہوں گے نا، یوم اذن زرقا، وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، یعنی دشمنی ہوگی خوب ان کے ساتھ، انہوں نے ہماری معصیت اور نافرمانی میں زندگی کاٹی، اور اللہ کے ساتھ ان کی دشمنی کا معاملہ۔ اور دوسرا ترجمہ جو اس کے مفسرین نے کیا ہے وہ بالکل صاف ہے، اس میں اتنی بات کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں زرقا عربی میں اندھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وناشر المجرمین یوم اذن زرقا، اور قیامت کے دن ہم ان گناہگاروں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے جمع کریں گے۔ اب اندھے سے اگر ترجمہ مراد دیا جائے نابینا سے، تو پھر اتنی لمبی کلر کی بحث کی ضرورت ہی نہیں، تو دونوں ترجمے مل جائیں گے، اور دونوں ہی ترجمے درست بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ یہاں پر کہ انہیں اندھا اٹھایا جائے گا، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ہمارے جو حشر کا میدان دیکھیں گے تو وہ گھبرائیں گے۔ یہ چیزیں، یہ جتنے بھی مختلف حالات آتے ہیں، اصول کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب حالات کو ارشاد فرمایا ہے، بیان کیا ہے مختلف جگہوں کے متعلق، مختلف زمانوں کے متعلق۔ ایک جگہ آیا ہے وہ سب کچھ بھول جائیں گے، ایک جگہ آیا ہے وہ کسی کو پہچانیں گے ہی نہیں، ایک جگہ آیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا بات ہوئی، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے. یہ سب احوال جو مختلف ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں یہ کہا ہے، کہیں یہ کہا ہے، کہیں یہ کہا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں مختلف حالات ہیں کافروں کے. یعنی ایک وقت ان پر آئے گا جب وہ اندھے بھی ہوں گے، ایک وقت آئے گا جب انہیں آنکھیں دے دی جائیں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا جب وہ حشر کے میدان کو دیکھیں گے تو گھبرائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم تو خدایا تیرے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جب انہیں دلائل دے گا اور شواہد اور گواہیاں پیش ہوں گی، پھر مان جائیں گے کہ ہم شرک کرتے تھے. اور پھر وقت آئے گا جب وہ جہنم کو دیکھیں گے اور کانپیں گے. اور ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا جب وہ گواہی دیں گے کہ وہ جہنم ہی میں پھینکے جانے کے قابل ہیں. یہ سب حالات جو ہیں بظاہر آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن سب کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں کا بیان کیا ہے، مختلف زمانوں کا بیان کیا ہے کہ وقت آئے گا اتنا لمبا دن ہے 50,000 برس کا، کبھی یہ کیفیت آئے گی، کبھی یہ کیفیت آئے گی، کبھی یہ حال ہوگا، کبھی یہ حال ہوگا. تو ارشاد فرمایا یہ اندھے اٹھائے جائیں گے. آپ دیکھیے ان کا بنیادی جرم کیا ہے، وہ یہ کہ خدا کی کتاب کو نہیں پڑھا. اوپر آ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی ان کے پاس، انہوں نے اس سے نصیحت حاصل نہیں کی. یتخافتون، اور کیا ہوگا اس دن آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے. یتخافتون، چپکے چپکے ایک دوسرے کے کان میں بات کرنا، سرگوشیاں کرنا، چپکے چپکے بات کر رہے ہوں گے. یتخافتون بینہم، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے. الا بستم، نہیں رہے ہو تم دنیا میں. الا عشرا، مگر 10 دن رہے ہوں گے. بس دنیا میں 10 دن گزارے ہیں اور 10 دن کی زندگی تھی، اور اس کے عوض میں آج دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے، کیسی سزائیں مل رہی ہیں. ایک ترجمہ تو یہ ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یتخافتون بینہم، آپس میں چپکے چپکے ایک دوسرے سے بات کریں گے، کہیں گے الا بستم الا عشرا، یہ قبر میں جو رہے ہو نا تو یہ تو 10 دن قبر میں گزرے ہیں بس. تو ہولناکیاں دیکھ کے حشر کی اور تباہیاں دیکھ کے ان لوگوں کا حال ایسا ہو جائے گا کہ کہیں گے 10 دن، اس سے زیادہ نہیں رہے. اب قبر میں 10 دن رہے ہیں، دنیا میں 10 دن رہے ہیں، کہیں بھی رہے ہیں، کما کر کیا لائے، دیکھنا تو یہ ہے. اور وہ لائے ہیں اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی، اور اس کے عوض میں خدا کا عذاب. نحنو اعلمو، ہم خوب جانتے ہیں. اللہ تعالی نے اپنے متعلق فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں بما یقولون، یہ جو کچھ کہیں گے. قیامت کی شدتوں کو دیکھ کے، اتنے بڑے دن کو دیکھ کے یہ کہیں گے دنیا میں 10 دن رہے، یا یہ کہ اس کے مقابلے میں دنیا میں تو قبر میں ہم 10 دن رہے. نحنو اعلمو بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ یہ آپس میں کہیں گے. اس یقولو، جب کہے گا، امثلہم، ان میں امثلہم طریقتن، ان میں جو سب سے زیادہ اچھا اندازہ کرنے والا تھا. ہیں کافر ہی سارے، باتیں ہو رہی ہیں نا چپکے چپکے، کتنے دن رہے ہو؟ 10 دن قبر میں، دنیا میں. اللہ تعالیٰ ہم خوب جانتے ہیں. اس یقول امثلہم طریقتن، جب ان میں سب سے اچھا اندازہ کرنے والا آدمی بولے گا، اچھی راہ والا کہے گا، الا بستم، تم نہیں رہے ہو، الا یوما، مگر ایک دن رہے ہو، ایک دن سے رہنا تو کچھ نہیں ہوا، دنیا میں رہنا اتنا نظر آئے گا کہ گویا ایک دن رہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو، نحنو اعلمو بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو چپکے چپکے ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے ہیں نا. دنیا میں بھی ایسے ہی تھے نا کہ ان کا خیال تھا ان کا رب انہیں دیکھ ہی نہیں رہا. دنیا میں بھی یہی حرکتیں تھیں کہ غافل تھے، گویا اللہ ان کی بات سن ہی نہیں رہا. جو کچھ بھی منصوبے بناتے ہیں، خدا کو ان منصوبوں کی خبر ہی نہیں ہے. وہاں پہنچ کے بھی باتیں آپس میں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ چپکے چپکے کہنا ہم سے نہیں چھپتا، ہم خوب جانتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. ان میں جو بہترین اندازہ لگانے والا تھا، اس نے کہا الا بستم الا یوما، مگر یہ کہ تو ہم لوگ رہے ہیں ایک دن. اور یہ جو ایک دن ارشاد فرمایا ہے، یہ زیادہ صحیح بات اللہ نے کہی ہے، کیونکہ قیامت کے دن میں جو اتنا لمبا ہوگا اور جو اتنے مصائب ہوں گے اس میں، یہ ایک اور پورے 50,000 کی نسبت یہ زیادہ صحیح ہے بنسبت 10 اور 50,000 کی نسبت کے، کیونکہ ریشو میں اب پرسنٹیج لگا لینا اس کی، تو ایک کہتا ہے 50,000 سال کے مقابلے میں ہم دنیا میں 10 دن رہے یا قبر میں 10 دن رہے، اور ایک کہتا ہے نہیں نہیں اتنا لمبا دن ہے، اتنی مصیبتیں ہیں، اس کے مقابلے میں ہم 1 دن رہے ہیں. تو اس لیے فرما دیا ہے کہ ان میں جو سب سے اچھا اندازہ کرنے والا ہوگا ہے وہ بھی کافر، لیکن اس کی بات جو ہے وہ زیادہ بنسبت سچائی کے قریب ہے، کہ وہ جو اندازہ کر رہا ہے وہ 10 کی نسبت زیادہ صحیح بات کر رہا ہے. یعنی آپس میں یہ نہیں ہے مراد کہ ایک بھی جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہی کہہ رہا ہے بالکل، لیکن 10 کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر اندازہ کر رہا ہے. مثلاً ایسے سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ 100 میں سے اتنے فیصد آدمی نمازی ہیں، مسلمان جو ہیں 100 میں سے 10% نماز پڑھتے ہیں. دوسرا کہتا ہے 10 نہیں، خیال ہے 7% نماز پڑھتے ہیں. تیسرا کہتا ہے اندازہ کر لو مشکل سے 2 یا 3% نماز پڑھتے ہیں. تو اب 3 رائے ہو گئی نا، تو 10 کی نسبت جس نے 7 کہا تھا وہ زیادہ اور قریب آ گیا 3% کے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے تقابل کے اعتبار سے کہا ہے، وگرنہ بات دونوں ہی کی غلط ہے. اس قیامت کے شدائد، اس زمانے کا طول اور وہ پورا دن، اس کو کیا نسبت بنتی ہے انسان کی زندگی سے اور کیا نسبت بنتی ہے قبر سے؟ وہ تو اتنا شدید دن ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اس دن کہیں گے کہ خدایا ہماری جان کو بچا اور ہمیں اللہ سلامت رکھ، باقی کسی اور کا ہمت اور زہرہ ہی کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقول امثلہم طریقتن، ان میں جو سب سے زیادہ اندازہ کرنے والا تھا وہ کہے گا اللہ بستم اللہ یوما، اور بس رہے ہو 1 دن، اس سے زیادہ نہیں. ویسألونک عن الجبال، اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. اب مفسرین کو ان دونوں آیات کا آپس میں ربط لگانے میں دشواری پیش آئی ہے. وہ کہتے ہیں ذکر ہو رہا ہے قیامت کا، اور ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کہیں گے دنیا میں 1 دن رہے یا 10 دن رہے یا قبر میں 1 یا 10 دن رہے، یہ پہاڑ بیچ میں کہاں سے آ گئے، یہ ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ بات یہ ہے قیامت کے حالات کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان حالات میں پہاڑوں کا کیا ہوگا. قبیلہ بنو ثقیف کے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہ ان مفسرین کی رائے ہے جو اس روایت کو ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا آپ بار بار ہمیں قیامت کا بتاتے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا اس دن کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات کا بیان کیا کہ جو لوگ اس قرآن کو نہیں مانتے تھے وہ بوجھ اٹھا کر لائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ قیامت کے دن یہ اندھے خدا کے حضور میں پیش ہوں گے، اور یہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے، اور یہ پہاڑوں کا پوچھتے ہیں، ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس دن پہاڑوں کا کیا ہوگا. یہ ہے آپس میں ان آیات کا ربط. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں فَسُو، اور وہ کہتے ہیں اس روایت کے ذکر کے علاوہ، وہ کہتے ہیں یہ جو فا کا لفظ آیا ہے نا جواب میں، سو ایسے ہوگا، تو یہ تو ہوا کرتا ہے فا عربی میں بھی اردو میں بھی سو، کہ کوئی بات ہوتی ہے پھر اس پہ نتیجہ مرتب کرنے کے لیے کہتے ہیں سو ایسے ہو گیا. وہ آدمی جا رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، اور کیچڑ میں اس نے پاؤں رکھا، سو اس نے گرنا ہی تھا. تو یہ جو سو کا لفظ ہے وہ گویا ساری چیز پہلے ہو گئی، اس کے بعد اس پہ نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ وہ گرا اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو اس لیے وہ مفسرین کہتے ہیں کہ بھئی سألونک عن الجبال، اور اگر یہ آپ سے سوال کریں، وہ کہتے ہیں یہ سوال حقیقت میں نہیں ہے بلکہ کافر جو تھے ان کے تعجب کے بارے میں ہے کہ قیامت کا جب آپ انہیں ذکر کریں گے تو وہ آپ پر مختلف سوالات کریں گے، کہیں گے زمین کا کیا ہوگا، آسمان کا کیا ہوگا، ہم مجرم آپ کہتے ہیں ہمیں، ہمارا کیا ہوگا، اچھا ان پہاڑوں کا کیا ہوگا، مختلف سوالات کریں گے نا. تو وہ یسألونک عن الجبال، بالفرض وہ دریافت کر لیں، یعنی ہنسی اور مذاق اڑانے کے لیے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ یہ مکہ کے آخر ان کا کیا ہوگا؟ تو اگر یہ آپ سے مذاق کریں نا اور آپ سے پوچھیں فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي، آپ کے یہ میرا پروردگار انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے ان کے ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ پیش آئیں گی، تو گویا دوسری گروہ مفسرین کا اور دوسری رائے ان کی یہ ہوئی کہ یہ اللہ تعالی نے فرضیت کی بنیاد پہ کہا کہ فرض کر لیں، قیامت کا تو ہم ذکر کر ہی رہے ہیں، فرض کیجئے ان میں کوئی گروہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قیامت میں ہوگا ان پہاڑوں کا کیا ہوگا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ سے پوچھیں اگر فرض کیجئے پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي، کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار تو انہیں پہاڑوں کا حال تو یہ ہے کہ بکھیر دے گا، نصفا اڑا دینا، ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ کر کے اللہ تعالیٰ انہیں اڑا دے گا، ینصف کا لفظ یہاں آیا ہے اور پھر اسی کے متعلق بعد میں بھی نصفا کا لفظ بھی آیا ہے، تو یہ ینصفہا ربی نصفا، میرا پروردگار بکھیر کر انہیں پھر نصفا ریزہ ریزہ کر دے گا اور یہ سارے پہاڑ جو ہیں بکھیر دے گا خدا انہیں اور اڑا دے گا۔ اسی طرح کی آیت وہ بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل فراش المبسوس، اور تم دیکھو گے ان کو کل عہن المنفوش، جیسے کہ پتنگے اڑتے ہیں اور جیسے کہ روئی کے گالے اڑتے ہیں، ایسی ان چیزوں کی حالت ہو جائے گی پہاڑوں کے متعلق، زمین کے متعلق، ایسی چیزوں کے متعلق۔ اور یہ لفظ جو ہے نصفا نصوف سے نکلا ہے، اور نصوف کہتے ہیں اس اونٹ کو جو گھاس کو چرتے ہوئے کھاتے ہوئے جڑ سے اکھیڑ دے، کہ وہ اتنی زور سے منہ کو اس ان کانٹوں میں یا جو چیز بھی وہ کھا رہا ہے اس میں پھنسائے کہ جب وہ منہ اٹھائے اپنا اون تو وہ اکھڑ جائے زمین سے چیز۔ اور اسی معنی میں فرس گھوڑا، اس کے لیے بھی نصوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کے سم جو ہیں وہ اتنے تیزی سے زمین پہ پڑیں کہ زمین کو اکھاڑ کر غبار اس کا اوپر آ جائے، زمین اکھڑ جائے اور مٹی دھول اڑنے لگے، اس معنی میں نصوف اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی لیے نصفا کے معنی ہے کسی چیز کو بکھیر کر اڑا دینا، اور نصفا کے معنی ہے جلا ہوا سیاہ پتھر، کسی پتھر کو آگ لگ جائے یا آگ میں ڈال دیں یا اس پہ آگ جلائی جائے تو وہ آگ کے اثر سے سیاہ ہو جاتا ہے، اس پتھر کو کہتے ہیں۔ اور اسی لیے نصیف سین سے پیشانی پہ جو شکن پڑ جاتی ہے نا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو گھاس کو جڑ سے اکھیڑ دینے والا اونٹ وہ، یا یہ کہ ایسا گھوڑا جو زمین کو اکھاڑ کر اس سے غبار اڑا دے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور عقبۃ النصوف یعنی وہ گھاٹی جس کو عبور کرنا بہت ہی دشوار ہو، تو پہاڑ کھودنا، پہاڑ اکھیڑنا، برابر کر دینا، ریزہ ریزہ کر کے اڑا دینا، خاک بنا دینا پہاڑوں کی، وہ یہاں پر مراد ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا، ان سے کہیے کہ میرا پروردگار تو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، بکھیر دے گا، اڑا دے گا ان پہاڑوں کو، فَيَذَرُهَا، اور پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر کر کے چھوڑے گا کان صفصفا، زمین کو اللہ کر دے گا کان صفصفا، بالکل چٹیل میدان بنا دے، کان صفصفا، کان کے معنی ہے نرم ہموار زمین، جو نشیب کی زمین ہوتی ہے وہ، اور کان وہ جو پہاڑوں اور ٹیلوں سے دور جو زمین ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کان، تو اللہ تعالی نے کان کا لفظ ارشاد فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی زمین کی طرح پوری دنیا کو بنا دے گا جو پہاڑ اور ٹیلوں سے دور جو وادیاں ہوتی ہیں، ہموار زمین، نشیب کی زمین ہوتی ہے، پہاڑ کی نسبت نشیب میں آتی ہے نا، تو ایسی ساری زمین بن جائے گی اور پہاڑ جو ہیں انہیں اللہ تعالی ریزہ ریزہ کر دے گا. اس کان کی جمع کیان ہے کہ سب چٹیل میدان ہو جائیں گے اور سب صفا ایسی ہموار زمین جس کے سارے اجزاء آپس میں برابر ہو گئے. یہ زمین ایسے ہو جائے گی. اس لیے ارشاد فرما دیا کہ کان سب صفا, ہم تو زمین کو ایسے کر دیں گے کہ وہ چٹیل میدان کی صورت اختیار کر لے گی اور اللہ تعالی زمین کو ہموار کر دے. لا ترا, نہ دیکھو گے تم فیہا اس زمین میں عوجم ولا امتا, اور اس زمین میں عوج بھی نہیں ہوگا اور امتا بھی نہیں ہوگا. دو لفظ ارشاد فرمائے ہیں یہ بھی, عوج اور امتا. اور عربی میں عوج اور امت کے جو الفاظ ہیں, عوج اور عوج دونوں لفظ ہیں, عین کی زیر کے ساتھ بھی اور عین کی زبر کے ساتھ بھی. اور یہاں پر اللہ تعالی نے عین کی زیر کے ساتھ استعمال فرمایا, عین کی زیر کے ساتھ استعمال فرمایا کہ لا ترا فیہا عوجم ولا امتا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ. پھر عین کی زیر کے ساتھ استعمال فرمایا ہے, پہلے بھی اور بعد میں بھی دونوں جگہ عوج کا لفظ عین کی زیر کے ساتھ ہے. تو عین پر اگر زبر آ جائے عوج, تو کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو موڑ دینا جو زمین میں دھنسی بھی ہو, اس چیز کو موڑ دینا اس کو کہتے ہیں عوج. اور اسی لیے عجت البعیر بے زمامی ہی, میں نے اونٹ کو موڑ دیا اس کی مہار کو, اونٹ کی جو رسی اس کے ناک میں پڑی ہوئی ہوتی ہے, اور جو ٹیڑھا پن زبر کے ساتھ آنکھ سے دیکھا جائے کسی چیز کا ٹیڑھا پن واضح ہو تو عوج اس کو بھی کہتے ہیں. زمین میں کوئی لکڑی گاڑی کسی نے ٹیڑھی اس پہ, اور عوج کہتے ہیں کہ بالکل معمولی چیز, ایسی چیز معمولی ناہمواری جو بغور دیکھنے سے پتا چلے, کوئی آدمی غور سے دیکھے تو پھر اسے پتا چلے کہ ہاں زمین میں تھوڑی سی نشیب و فراز ہے, اونچی نیچی ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ بالکل معمولی سی جو ناہمواری ہے نا, ہم اسے بھی نہیں چھوڑیں گے. لا ترا فیہا عوجن, تم اس میں بالکل نہیں دیکھو گے یہ چیز کہ وہ ذرا سی بھی ناہموار رہ گئی ہے, ولا امتا, اور امتا کا مطلب ہے ٹیلا, بلندی, کسی چیز کا مختلف ہونا. تو عوج یہ بھی ختم, اور اس کے بعد امتا یہ بھی ختم. زمین اونچی نیچی نہیں رہے گی, بالکل اسے صاف کر دیں گے, ایسی اونچی انچائی نیچائی اس کی نکال دیں گے کہ کوئی غور سے دیکھے گا تو اسے پھر بھی نہیں پتا چل سکے گا. اللہ اس زمین کو صاف کھینچ دے گا. پہاڑوں کا پہلے ذکر آ گیا تھا کہ پہاڑوں کو تو ہم ذرہ ذرہ کر دیں گے, اڑا دیں گے. اب زمین رہ گئی تھی, زمین کا حال یہ ارشاد فرما دیا کہ لا ترا فیہا عوجم ولا امتا, اور زمین کو تم دیکھو تو بغور دیکھنے سے بھی تمہیں محسوس ہی نہیں ہوگا کہ زمین میں عوجن کوئی ٹیڑھا پن ہے, ولا امتا, اور نہ اس زمین پر کوئی ٹیلا باقی رہے گا. پروردگار ساری زمین کو ہموار کر دے گا. یومئذ, یہ ایسا دن ہوگا قیامت کا, یتبعون الداعی, جس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے. کون پکارے گا؟ یہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کو وہ فرشتہ جو سور پھونکے گا اس کی آواز پہ. یتبعون الداعی, لوگ اس کی آواز کے پیچھے چل پڑیں گے, اور پکارنے والے کی آواز پر, پکارنے والے کی جو آواز ہے اس آواز پر یہ دوڑ پڑیں گے. لا عوج لہ, اور وہ آواز ایسی ہے پکارنے والے کی, ٹیڑی نہیں ہے اس کی آواز, سیدھی سیدھی صاف آواز سنائی دے گی. اس کی آواز کوئی بات ٹیڑی نہیں ہے, وہ تو سیدھے سیدھے اٹھ کے اللہ کے حضور میں پہنچنا ہے. یہ ہے وہ سور. دوسرا, پہلا جو پھونکا گیا تو تو پہاڑ سارے اڑ گئے، زمین ہموار ہو گئی، تباہی ہو گئی کائنات کی، بربادی ہو گئی. اور دوسرا پھونکا گیا تو یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج لہ، اللہ نے فرمایا کہ دوسرا جو سور پھونکا جائے گا تو جو پکارنے والا ہے اس کی پکار پہ، اس کے بلانے پہ لوگ چل پڑیں گے اس کے پیچھے، اور پھر اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا. وخشعت الاصوات، اور ایسا دن ہوگا جس دن آوازیں جھک جائیں گی، جس دن آوازیں جو ہیں دب جائیں گی، اتنی شدید کیفیت ہوگی کہ لوگ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکیں گے. جسے کہتے ہیں نا اردو میں کہ ڈر کے مارے گھگی بند گئی، فلاں آدمی کی شیر کو جب دیکھا تو اس کی تو گھگی بند گئی، یعنی آواز نہیں نکلتی تھی اس کے منہ سے. اس معنی میں وخشعت الاصوات للرحمن، اور رحمان کے لیے، اللہ کے لیے آوازیں بالکل دھیمی پڑ جائیں گی. فلا تسمعوا، تم نہیں سنو گے، الا ہمسا، مگر پاؤں کی ہلکی ہلکی آہٹ. ہمسا جو ہے وہ اصل میں استعمال ہوتا ہے کسی کا دبے پاؤں چلنا، ہمس الاقدام، پاؤں کی ہلکی سی آہٹ جو ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ فلا تسمعوا الا ہمسا، اور دیکھو کہ اس دن ایسی شدت کی کیفیت ہوگی کہ کوئی انسان اونچا بولنا تو درکنار، چلے گا بھی تو پاؤں رکھ رکھ کے آہستہ آہستہ، کوئی آواز سنائی نہیں دے گی. پچھلی صورت میں ایک لفظ آیا تھا رکزا، بہت معمولی آواز، وہ ہے اس معنی میں کر کے کہ اللہ نے فرمایا لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور جس طرح سے آواز آئی تھی بس اس کے پیچھے چلتے جائیں گے. اس دن سارے لوگ، ان کو اپنی ہوش نہیں ہوگی، اتنی شدید پریشانی کی کیفیت میں ہوں گے. اللہ تعالی نے فرمایا یوم اذ لا تنفع الشفاعت، اور ایسا دن ہوگا لا تنفع الشفاعت، قیامت کا دن جس میں کام نہیں آئے گی سفارش، الا ہاں من اذن له الرحمن، جس کو رحمان کا حکم ہو جائے گا اس کو، ورضی له قولا، اور جس کی بات سے رحمان راضی ہوا اللہ اس کو سفارش کی اجازت ہو جائے گی، وغیرہ سفارش کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی. یہ وہ آیت ہے جو اگرچہ کئی مرتبہ گزر چکی، لیکن اللہ تعالی نے یہاں پر ایک اور الفاظ یہاں پر ارشاد فرمائے، فرمایا کہ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن، کسی کی سفارش اس دن نہیں چلے گی مگر من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے دے گا اس کی سفارش چلے گی. تو اللہ تعالی نے اس سفارش کے عقیدے کی جڑی اکھیڑ دی جس پر سارا دار و مدار عیسائیت کا ہے. یہی عقیدہ ہے نا، کیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ اڑا لیں گے، اور وہاں بھی یہی عقیدہ ہے بہت سے یہودی فرقوں کا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کرسی ڈال کے بیٹھ جائیں گے جہنم پہ، سب کچھ اڑا لیں گے. اللہ تعالی نے اس کی جڑی اکھیڑ دی. اللہ نے فرمایا کوئی خدا کے یہاں سفارش نہیں کر سکے گا، اللہ جس کو پکڑنا چاہے گا کوئی اسے نہیں بچا سکے گا. اسی طرح کفارے کا عقیدہ کہ ہم جتنے بھی گناہ کریں، ایک اللہ کا اچھا بندہ یا علیہ باللہ خدائی کا ایک حصہ سولی پہ چڑھ گیا اور اس کے خون کے، مسیح علیہ السلام کے خون نے باقی سب دنیا کے گناہ معاف کرا دیے، اور وہ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے سولی پر چڑھ گیا تھا. یہ سب عقیدوں کو اللہ نے جڑ سے اکھیڑ دیا اور فرمایا لا تنفع الشفاعت، قیامت کے دن کسی کی سفارش اللہ کے یہاں نہیں چلے گی، الا من اذن له الرحمن، ہاں مگر جس کو اللہ تعالی اجازت دے دے، یا یہ کہ جس کو اللہ تعالی حکم دے دے کہ تم سفارش کرو اس کی سفارش چلے گی. اور کس کس کو حکم ہوگا؟ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اللہ کے مختلف بندوں کو. وہ احادیث ابھی عرض کرتے ہیں جن احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا کہ آپ لوگوں کی سفارش کیجئے. ایک بات تو یہ ہوگی، بلکہ دوسری بات، پہلے تو عقیدے کی بات اور دوسری جو اللہ نے فرما دی کہ جس کو ہم حکم دیں، اور تیسری بات ارشاد فرما دی کہ برضی اللہ قولا، اور جس کی بات کو اللہ نے پسند کیا ہو، یعنی کسی سفارش کرنے والے کا جملہ اور قول کسی گناہگار کے حق میں اللہ پسند فرما لے تو اس کو سفارش سے نفع پہنچے گا گناہگار کو. اس آیت کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، دونوں تفسیریں ہیں، دونوں صحیح ہیں، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کو ترجیح دی ہے. پہلی سیدھی سادھی بات تو یہ کہ سفارش وہ کرے گا، کسی کی نہیں چلے گی، مگر اس کی جس کو اللہ حکم دے دیں، وہ راضیہ اور اللہ اس کی بات سے خوش ہو جائیں، لہو اس فاسق و فاجر اس گناہگار کے لیے قولا، اللہ کسی بات پر خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالی اس سفارش کرنے والے کے جملے سے خوش ہو جائیں اور اس گناہگار کے حق میں اس کی سفارش مان لیں. دوسری بات امام راضی رحمت اللہ علیہ سے ترجیح دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یوم اذ لا تنفع الشفاعت، قیامت کے دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے دے. اب رحمان کس کو اجازت دے دے؟ وہ کہتے ہیں فی الحال ٹھہر جاؤ، کہتے ہیں رحمان اجازت دے دے، ورضیہ له قولا، جس کے لیے رحمان ایک جملہ قولا، ایک جملہ، ایک جملے سے اس کے راضی ہو، اس کو خدا اجازت دے دے گا. تو گویا کہ ہم نے پہلے دو گروہ بنائے، الا من اذن له الرحمن والے لوگ الگ کہ جنہیں خدا حکم دے، ورضیہ له قولا اور اللہ جس کی بات سے راضی ہو تو اسے دوسرا گروہ یعنی جو گناہگار ہیں ان کے بارے میں خدا حکم دے گا کہ سفارش کر. اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہی گروہ قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں الا من اذن له الرحمن، مگر وہ جسے رحمان اجازت دے، یہی گناہگار، یہی مجرم، یہی فاسق و فاجر آدمی، ورضیہ له قولا اور خدا اس کے قول سے راضی ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں یہ جو ایک جملہ جس سے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں وہ اس کی شہادت ہے لا الہ الا اللہ کی، یہ اس فاسق اور گناہگار کے پاس ہوگی، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اور اس کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش اور شفاعت کام میں آ جائے گی. آیا خیال؟ دو چیزیں ہو گئیں، ایک یہ کہ انبیاء علیہ السلام گناہگاروں کے حق میں شفاعت کریں، کافروں کو تو فائدہ کچھ ہے نہیں، مومن بخشے جائیں گے، مومنوں کی ترقی ہو گئی. ایک کوئی فاسق و فاجر ہے، راضی کہتے ہیں کہ من اذن له الرحمن، جس کو اللہ نے اجازت دی، ورضیہ له قولا اور جس کے جملے سے پسند، جملہ اللہ نے اس کا پسند فرما لیا کہ کم سے کم فاسق و فاجر ہی صحیح، لا الہ الا اللہ کا تو قائل تھا نا، تو جب لا الہ الا اللہ کا قائل تھا ہم اس کے اس جملے سے خوش ہیں، اس کو معاف کرتے ہیں. یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ترجیح دی ہے. یعلم، اللہ تعالی خوب جانتا ہے. ہاں اب یہ بات ایک رہ گئی کہ یہاں یہ جو فرمایا ہے کہ من اذن له الرحمن، جس کو اللہ تعالی اجازت دے یا حکم دے تو اللہ تعالی اس کو حکم دے گا کہ تم سفارش کرو. اب اللہ تعالیٰ جن کو بھی حکم دے گا کہ سفارش کرو، یہ کون لوگ ہیں؟ حدیث میں اس کی تفصیلات آئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ کن کن لوگوں کو اللہ کی جانب سے حکم دیا جائے گا کہ وہ سفارش کریں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے اللہ کے ہاں، اور پھر شہداء سفارش کریں گے جو شہید ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا مؤذن سفارش کریں گے اذان دینے والے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذان دینے والوں کی بڑی تعریف کی، اور آپ نے فرمایا تم میں سے جو آدمی 12 برس تک مسلسل اذان دیتا رہے اس کے لیے جنت کی گواہی دی. ایک جگہ آیا ہے کوئی آدمی 7 برس تک 5 وقت اذان دیتا رہے اس آدمی کی جنت کی گواہی دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اگر خلیفہ نہ ہوتا تو میں اپنے لیے پسند کرتا کہ میں اذان دیتا رہوں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی مختلف چیزیں اس کے فضائل سنے. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ اذان دینے والے اللہ کے ہاں سفارش کریں گے. اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں سے بعض افراد ایسے ہیں جو ایک جماعت کے لیے سفارش کریں گے اور اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے ان گناہگاروں کو معاف کر دے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ جماعت جو ہوگی وہ اللہ کے اتنے قریبی بندوں کی ہوگی کہ خدا تعالی ان کی بات کو مان جائیں گے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے. مسند احمد میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر جتنے درخت ہیں اور جتنے پتھر ہیں اتنی بڑی تعداد میں میں اللہ کے ہاں سفارش کروں گا لوگوں کے لیے کہ میری امت کے گناہگار اللہ انہیں معاف فرما دے اور اللہ تعالی انہیں معاف کر دے گا. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ آیا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کیا چیزیں سفارش کریں گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسند احمد میں ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن آدمی کی سفارش کریں گے. اور روزہ کہے گا کہ میرے پروردگار میں نے اسے روک دیا تھا کہ اپنی خواہشات کو پورا کرے, اور قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے اسے روک دیا تھا کہ اپنی نیند پوری کرے, تو میری سفارش اس گناہگار کے بارے میں سن لے اور اللہ تعالی ان روزے کی اور قرآن کی سفارش ان لوگوں کے حق میں قبول کر لیں گے جن لوگوں کے لیے ان دونوں نے شفاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن کی اور اسی طرح روزے کی سفارش اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو نبی نہیں ہوگا لیکن عربوں کے قبیلہ مضر سے ہوگا, ربیعہ اور مضر, اور نہیں یہ فرمایا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ ایک شخص جو نبی نہیں ہوگا وہ میری امت کے گناہگاروں کے لیے سفارش کرے گا, اور جتنے لوگ ربیعہ اور مضر کے قبائل میں پائے جاتے ہیں بہت بڑی تعداد کے اعتبار سے تھے. آپ نے فرمایا اتنے گنہگاروں کو وہ اکیلا آدمی جنت میں لے جائے گا اللہ کے ہاں سفارش کرے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی ہے, انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ والوں کی صفیں بنا دی جائیں گی اور ان کے پاس ایمان والے گزریں گے, اور دوزخ کی صفوں میں سے ایک شخص کسی کامل مومن کو دیکھے گا جسے وہ دنیا میں پہچانتا تھا, اور وہ اسے کہے گا کہ تم فلاں آدمی ہو, کہے گا ہاں, تو کہے گا تمہیں یاد ہے تم نے فلاں فلاں کاموں میں مجھ سے مدد مانگی تھی, کہے گا بالکل ایسے ہی تھا, تو وہ پھر اس سے کہے گا کہ میری سفارش کر لو, اور پھر وہ اللہ کے حضور میں اس کی سفارش کرے گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی سفارش مومن کے حق میں قبول کر لی جائے گی اور اللہ تعالی اسے معاف کر دے گا, دوزخ والوں سے نکال کے جنت والوں میں خدا اسے شامل کر دے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت جو ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں, امت میں اور لوگوں کو بھی دی جائے گی. ہاں وہ شفاعت کبرا, خود یہ لفظ بتاتا ہے کہ شفاعت چھوٹی بھی ہے اور بڑی بھی, شفاعت کبرا یعنی بہت بڑی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ایک اس موقعے پہ ہوگی جب لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا, اور دوبارہ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. تو دو شفاعتوں کا یہ حق اللہ نے انہیں دیا ہے, ان کے لیے رکھا ہے. بہت سی احادیث میں یہ بات آئی. مسند احمد میں حضرت شراحبیل رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بچوں سے کہا جائے گا کہ تم معصوم جانے ہو, تم جنت میں چلے جاؤ, اور وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم اس وقت جائیں گے جب ہمارے والدین بھی جنت میں چلے جائیں, اور اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ, اور اللہ باوجود علم کے اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ کیا وجہ ہے, میں نے انہیں کہا ہے جنت میں چلے جاؤ, تو میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ میری بات کو نہیں مان رہے، جنت میں نہیں جا رہے، تو بچے کہیں گے کہ اللہ ہمارے باپ اور ہماری ماں اور ہمارے آبا و اجداد ان کو بھیج دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم بھی چلے جاؤ اور اپنے ماں باپ کو بھی لے جاؤ۔ تو بچوں کی شفاعت جو بچپنے میں دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، ان کی شفاعت ان کے ماں باپ کے بارے میں سنی جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو بچہ ایسا ہے کہ پورا نہیں بنا تھا، اور آپ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے ابن ماجہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ بھی پوری طرح بنا نہیں تھا، اور اسی حالت میں ابارشن ہو گئی، اس کی ماں کو تکلیف پیش آ گئی، تو اس کے ماں باپ کو جو گناہگار تھے دوزخ میں بھیجا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ اے ناتمام بچے، اپنے رب سے جھگڑنے والے، یہ بحث کرے گا اللہ سے اور کہے گا پروردگار مجھے جنت میں جو بھیجا ہے تو میرے ماں باپ کو بھی یہاں بھیج دے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کو کامل کر دیں گے، جیسی بھی شکل و صورت اس کی ہوگی، لیکن وہاں اسے پورا جسم دے دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجیں گے، اور پھر وہ جھگڑے گا اللہ سے، اللہ ہی جانتا ہے وہ جھگڑا کیسا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بحث کرے گا اللہ تعالیٰ سے، گویا کہ اصرار کرے گا اور کہے گا اے پروردگار میرے ماں باپ کو بھی جنت میں بھیج دے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہیں گے وہ بچہ جو پورا نہیں ہوا اور وہ بچہ جو مجھ سے بحث کرتا ہے، مجھ سے جھگڑنے والا ہے، چلا جائے اور ماں باپ کو جہنم سے نکال لے، اور وہ انہیں گھسیٹے گا جہنم سے اور جنت کی طرف لے جائے گا، اس کی شفاعت بھی اس کے ماں باپ کے حق میں سنی جائے گی۔ اس لیے بہت مرتبہ زندگی یہ معاملہ پیش آتا ہے، بہت سے لوگوں کو پیش آتا ہے، سوچنے کی بات ہے کہ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی کتنا اجر اور کتنا ثواب، اور اللہ کے ہاں کتنی اچھی چیزوں کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بھی یہ ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنے متعلق کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت کرنا واجب ہو گئی، یعنی میں ضرور اس کی شفاعت کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت مدینہ منورہ میں، جو آدمی اس نیت سے سفر کرتا ہے اس کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں شفاعت اس کی کریں گے۔ اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں، خاص طور پہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب جائے یا کہیں سے بھی دنیا میں مدینہ منورہ جب جائے تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت رکھنی چاہیے کہ اس کی زیارت کرنی، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اس انسان کو شفاعت کا حق گویا کہ مل جائے۔ بچوں کے متعلق ایک اور بات ہے، پہلے وہ عرض کرتے ہیں پھر اس شفاعت کے مسئلے کو عرض کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ایسی آئی کہ یہ بچہ جو ابارشن جس میں ہو گئی اس کی شفاعت، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ترمذی کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا جس کے دو چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کی امت میں سے کسی کے ایک بچے کا انتقال ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچے کی وجہ سے بھی اس کے ماں باپ کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی کسی بچے کا انتقال نہیں ہوا، یہ کہ سرے سے اولاد ہی نہیں ہوئی، تو اس کا کیا ہوگا، اس کا قیامت میں کون استقبال کرے گا؟ یہاں تو بچوں نے کر لیا جو بالکل ناتمام بچہ تھا ابارشن، اور دو بچوں نے کر لیا، ایک نے کر لیا جس کی اولاد ہی نہیں تھی، یا اولاد تھی اور اس میں سے کسی کو اس مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر میں اس کا استقبال کر لوں گا، اور میری امت کے لیے مجھ سے بچھڑ جانا، میری موت، میرا دنیا سے چلا جانا، اس سے بڑا حادثہ لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ تو مراد یہ ہے کہ لوگوں کو جو مجھ سے محبت ہوگی، میری امت کو، تو وہ جب میرے انتقال کا، میری وفات کا، دنیا سے چلے جانے کا سوچیں گے تو حسرت ہوگی کہ کاش اس زمانے میں ہوتے، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوتا، کوئی زیارت ہوتی، تو وہ جو اس درد کو اور دکھ کو محسوس کرے گا، فرمایا اس سے بڑی مصیبت ان کے لیے کیا ہوگی؟ تو فرمایا ایسے لوگ میں ان کا قیامت میں سفارش کرنے والا بن جاؤں گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی ایسی روایت آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، یہ ترمذی میں بھی ہے، سنن کبریٰ میں امام بیہقی رحمۃ اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے ابن ماجہ میں، انہوں نے کہا جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور حفظ کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے گھر کے 10 ایسے آدمی جو سب دوزخ کے مستحق تھے اس کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ شفاعت کا حق ہے جو مختلف لوگوں کو دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ آدمی جو مدینہ منورہ کا سفر کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نیت کر کے کہ قبر مبارک کی زیارت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی میں اس کے لیے شفاعت کرنے والا بن جاؤں گا، سفارش کرنے والا، اور آپ نے فرمایا میں اس کی گواہی بھی دوں گا، یعنی ایمان کی بھی گواہی قیامت میں دوں گا۔ اسی لیے حنفی فقہا کا موقف یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نیت کر کے سفر کرے تاکہ ان احادیث کی وجہ سے قیامت میں اس کی سفارش بھی ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کی گواہی بھی دیں۔ یہ سب چیزیں اسی لیے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں اس پہ بحث بھی کی ہے اور اس چیز کو ترجیح دی ہے جو قول ہم نے آپ سے عرض کیا ہے۔ اور امت میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اس کی نیت کرنا، اس کی زیارت کرنا، یہ کوئی گناہ کی بات ہے؟ سب کہتے ہیں کہ بہت بڑی نیکی کی چیزوں میں سے ایک ہے، بلکہ یہ مدینہ منورہ کی اپنی افضلیت، اس کی فضیلت، حتیٰ کہ مسجد نبوی کی فضیلت سوچے تو اسی وجہ سے تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ ہوں تو پھر اس مسجد کی کیا فضیلت باقی رہ جاتی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو فرض کر لیجئے دنیا میں کہیں اور منتقل کر دیا جائے تو وہ ساری کی ساری فضیلتیں وہاں چلی جائیں گی، کیونکہ اس ہستی کی وجہ ہی سے تو اس شہر کی عزت ہے، اس مسجد کا احترام ہے، یہ چیزیں اگر وہی ہستی نہ رہے تو پھر کیا چیز رہے گی؟ اور امت میں کسی نے اس کا انکار نہیں کیا تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ لکھا ہے، اور شیخ نے جن چیزوں میں غلطی کی ہے اور جن چیزوں میں ان سے بہت شدید غلطیاں ہو گئی ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت نہ کرے، کیونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی جگہ کا سفر جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں سفر نہ کرنا، مسجد اقصی، مسجد نبوی اور بیت اللہ۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اس حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ آپ نے کہا اللہ کے قرب کے لیے اونٹوں پر کجاوے نہ کسے جائیں، سفر کا اہتمام نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف۔ فقہا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 مسجدیں باقی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی چیز کی جب آپ ایکسپشن دیتے ہیں تو اسی کی کیٹیگری سے ایکسپشن دیتے ہیں نا، اس کے علاوہ تو کسی چیز سے ایکسپشن نہیں دیتے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ رکھ لیں اور اس میں سے، مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ سارے یہ سبزی خرید کے لایا، وہ کہتا ہے یہ سبزی رکھ لیں اور اس میں سے پیاز مجھے دے دیں. تو وہ جو سبزیوں کا ذکر ہے تو پیاز ایک سبزی ہے نا. اب ایکسپشن جو اس نے کی کہ یہ مجھے دے دیں تو وہ سبزیوں میں سے ہی ایک سبزی کا کہہ رہا ہے. وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ یہ سارے جوتے رکھ لیں اور اس میں سے پیاز مجھے دے دیں. سوچنے کی بات ہے کہ جوتوں کی جنس ہی الگ ہے, پیاز چیز ہی الگ ہے, وہ سبزی ہے اور یہ پہننے کی چیز ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے مگر تین مسجدیں, تو مطلب یہ کہ دنیا بھر کی مسجدوں میں یہ تین مسجدیں ایسی ہیں جن کی فضیلت میں تمہیں بتا رہا ہوں, مسجد اقصی کی اور بیت اللہ کی اور مسجد نبوی کی. باقی اور کسی مسجد کو ایسی فضیلت حاصل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا معاملہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ قبر تو اس زمن میں آتی ہی نہیں. تو یہ شیخ سے غلطی ہوئی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے, اور ان کے زمانے میں بھی ان کی مخالفت اسی بات پر کی گئی, اور جو اس معاملے میں ان کے مخالفین تھے جنہوں نے دلائل دیے تھے وہ حق پر تھے. ہمیں شیخ بڑے اچھے لگتے ہیں, عزیز ہیں, مگر حق اس سے زیادہ عزیز ہے, سچائی اس سے زیادہ عزیز ہے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو مسلک تھا بعد کے لوگوں نے بھی اپنایا ہے, بعد کے لوگوں نے بھی اسے لکھا ہے, لیکن اصل پھر وہیں جا کے لوٹ جاتی ہے کہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے چکے لکھا تھا, اس لیے بعد والوں نے اس بات کو لیا ہے. وگرنہ امت میں ائمہ اربع اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے لیے سفر کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہاں پر جا کے سلام پیش کیا جائے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں اس زمانے میں سبکی نے بھی لکھا. سبکی دو ہیں, ایک ان کے والد ہیں وہ بھی سبکی ہیں, ایک بیٹے ہیں یہ بھی سبکی ہیں, اور دونوں ہی بڑے پائے کے بزرگ ہیں, بڑے پائے کے مصنف ہیں, بڑی کتابیں اچھی اچھی انہوں نے لکھی ہیں. سبکی کی کتاب طبقات الشافعیہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, 12 جلدوں میں اب چھپ گئی ہے, پہلے 9 جلدوں میں چھپی تھی, دریا ہے علم کا. انہوں نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا رد لکھا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں اپنے مقامات کے باوجود, بلند مقام کے باوجود, ہمیں ان سے مناسبت نہیں ہوئی, اس لیے ہم ان کے حوالے بھی کم دیتے ہیں. شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا بھی ہے, ان کے حوالے اس لیے کم آتے ہیں یا ان کا کم ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لکھا. تو جتنی محبت اور تعلق حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے ہے ہمیں, ہم جب بھی ان کی بات پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ شیخ عبدالحق صاحب نے بڑی زیادتی کی, اتنی زیادتی کی انہوں نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ پہ کہ ان کے متعلق بہت کچھ لکھا اور پھیلایا, یہاں تک کہ مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے سنجیدہ آدمی اور جن کو کسی سے لڑائی جھگڑے کی تو کیا, کسی سے اللہ کی یاد کے علاوہ کسی چیز سے تعلق کچھ نہیں تھا, ان جیسے آدمی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شیخ اف اللہ عنکا, عبدالحق صاحب اللہ آپ کو معاف کرے, یہ کیا سب جھوٹ ہے جو آپ نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بولا ہے. اور ایک یہ تقی الدین سبکی ہیں, کتاب ان کی بڑی اچھی ہے, بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے, لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جگہ گالی دی ہے بالکل, اور یہ لکھا ہے کہ یبن الفاعلہ, بدکار عورت کا بیٹا. تو یہ جب ہم نے پڑھا اس کے بعد جی سے اتر گئے کہ علمی اختلافات الگ چیزیں, لیکن یہ کیا تک بنتی ہے اس قسم کے جملے لکھنے کی. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جب پڑھیں گے, جب آپ کا مطالعہ اور علم بڑھے گا تو ایسی چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن سبکی اور شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی عزت اور احترام کے باوجود دل چونکہ مائل نہیں ہوتا نا, اس لیے ہم کہتے ہیں ہم معذور کہ انہوں نے ابن تیمیہ کو اور انہوں نے حضرت مجدد کو رحمۃ اللہ علیہما اتنے سخت الفاظ سے یاد کیا ہے حیرت ہوتی ہے کہ کوئی تک بنتی ہے بھائی، آدمی اپنے مخالفوں سے بات کرتا ہے، رد لکھتا ہے، بالکل ٹھیک ہے علمی طور پہ، لیکن اتنے سخت جملے کسی کو کہنا اور اس کے ماں باپ کو گالیاں دینے لگ جانا، یہ کون سی شرافت کی بات ہے؟ اللہ معاف کرے سب کو۔ تو شیخ نے، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ جو لکھا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر کے متعلق، ہم نے اس کو نہیں مانا، یعنی حنفی فقہا نے اس کو نہیں مانا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بات درست نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے، اس پہ متعدد احادیث آئی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کون کون شفاعت قیامت میں کریں گے، اور کون کون لوگ ہیں جو اس شفاعت کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے، اور کن کن لوگوں کی معافی ہوگی۔ اتنی احادیث جو آپ کے سامنے پیش ہوئی، ایک کام کی بات آپ کو بتائیں۔ مشکات کا نام سنا ہے نا، حدیث کی کتاب، اس میں ایک روایت آئی ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری امت کو میری 40 احادیث پہنچائیں جو دین سے متعلق تھیں، تو اللہ تعالی اس کو قیامت میں اس طرح سے اٹھائے گا کہ وہ فقیہ گنا جائے گا، اور آپ نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی سفارش کروں گا۔ اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، یہ کام کرنے کے ہیں۔ کوئی ٹاپک آدمی لے لے، علم ہے، ایمان ہے، تقویٰ ہے، ادب ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، ہزاروں ٹاپکس۔ اور حدیث کی جو صحیح کتابیں ہیں نا، ان میں سے 40 احادیث آپ خود نکال لیجئے، اور آپ کے لیے تو آسان ہے بھائی، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، انٹرنیٹ پہ ڈال لیں، بھیج دو دنیا میں کسی کو۔ تو یہ 40 احادیث آپ نے جمع کر لیں، اور امت کو آپ نے سکھایا علم، تو اس حدیث میں انشاءاللہ آپ کا بھی حصہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ عربی پڑھا لکھا ہو تو یہ ہو وہ، یہ فرمایا کہ 40 میری باتیں اس نے امت کو پہنچا دی جو دین سے متعلق تھی، میری ان 40 باتوں کی اس نے روایت کر دی۔ تو دو بشارتیں دیں، آپ نے فرمایا قیامت میں فقہا میں سے اٹھایا جائے گا، یعنی جنہیں دین کی گہری سمجھ تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شعب الایمان میں امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مشکات میں بھی یہ روایت آئی ہے، المطالب العالیہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لکھی۔ تو کوئی سا ٹاپک لے لیجئے، اور اس میں 40 احادیث کو جمع کر دیجئے، اور ڈال دیں پھر سے انٹرنیٹ میں کہیں بھی، وہ تو پھر چلتی رہتی ہے نا ڈاک، ایسی ای میل ہوتی رہتی ہے۔ تو گویا آپ نے ایک ایسا اچھا کام کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید گویا کے رکھنی چاہیے یہ کام کرنے کا۔ اور جب آپ یہ کر لیں، تو ہم اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ان احادیث کو دیکھ لیں، اور آپ سے ذکر کیا جا سکتا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی، اس حدیث سے یہ پتا چلا، اس حدیث سے یہ پتا چلا۔ وہ 40-50-100 جملے آپ اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، بس وہ تو اور اچھی ہو گئی، اور تشریح ہو گئی۔ یہ دین کا ایک کام ہے جو کرنے کا ہے، اس لیے ہر دور میں، حتیٰ کہ ہمارے اساتذہ تک، وہ حضرات 40 احادیث جمع کرتے تھے اور چہل حدیث کے عنوان سے وہ چھپا دیتے تھے کہ یہ 40 حدیثیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تو ہر کسی نے اس پہ عمل کیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے عمل کیا، 40 احادیث ایک جگہ جمع کر دی ہیں، اس بنیاد پہ، اسی وجہ سے کہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں ملے۔ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، بعض لوگوں نے نماز کے متعلق 40 روایتیں جمع کر دی ہیں، بعض نے روزوں کے متعلق کر دی ہیں، بعض نے علم کے متعلق کر دی ہیں، بعض نے ادب کے متعلق کر دی ہیں، بعض نے غصے پر قابو پانا، اپنے آپ کو برے اخلاق سے محفوظ رکھنا اس پہ کر دی ہیں، بعض نے علم پہ کر دی ہیں۔ کسی بھی ٹاپک پہ جو کرے گا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں قیامت میں حصہ ملے گا۔